بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 13 جولائی 2021. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں کتاب علی پور کا ایلی، مصنف ممتاز مفتی. یہ کتاب کل 967 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03-06-78-78-222 پر، یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org پر. www.qartaba.org. ہم سنتے ہیں کتاب کا پارٹ نمبر 1، علی پور کا ایلی، ممتاز مفتی، الفیصل ناشران، جبران کتب، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور. جملہ حقوق محفوظ ہیں. جنوری 2020، محمد فیصل نے میاں سنس پریس سے چھپوا کر شائع کی. قیمت 2500 روپے. الفیصل ناشران، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور، پاکستان. فون نمبر 04237230777 اور 04237231387. ویب سائٹ www.alfaisalpublishers.com. ای میل alfaisalpublishers@yahoo.com. اپنے دوست، ساتھی، بیٹے اکسی مفتی کے نام. فہرست: علی پور کا ایلی، صفحہ نمبر 13، بچپن، صفحہ نمبر 24، بیداریاں، صفحہ نمبر 54، شہزاد، صفحہ نمبر 99، سانوری، صفحہ نمبر 129، تیم اور نیم، صفحہ نمبر 158، سفینہ اور نور، صفحہ نمبر 201، شہزاد، صفحہ نمبر 237، دیوانگی، صفحہ نمبر 274، فرار، صفحہ نمبر 310، تیاگ، صفحہ نمبر 351، گوریاں، صفحہ نمبر 410، سادی، صفحہ نمبر 489، چھ لڑکیاں، صفحہ نمبر 570، بن باسی، صفحہ نمبر 650، تجدید، صفحہ نمبر 716، بھگوڑے، صفحہ نمبر 775، انجام، صفحہ نمبر 885، پاکستان، صفحہ نمبر 875. پہلی بات، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ کتاب آپ نہ پڑھیں، برباد ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے. آپ سوچیں گے کہ یہ بات تو بالکل ایسے ہے جیسے سگریٹ کا خوبصورت اشتہار دکھا کر عموماً کہا جاتا ہے، خبردار، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. مگر لوگ اس وارننگ کے باوجود سگریٹ نوشی سے باز نہیں آتے. بالکل اسی طرح لوگ علی پور کا ایلی پڑھنے سے باز نہیں آتے. حال ہی میں مجھے ایک نوجوان کا خط ملا، لکھا تھا، سر میں علی پور کا ایلی پڑھ کر خراب ہو گیا. ایک دن دو نوجوان لڑکیاں میرے پاس آئیں، کہنے لگیں ہم نے ممتاز مفتی کو پڑھا ہے، علی پور کا ایلی پڑھ کر زندگی کے متعلق ہماری سوچ تبدیل ہو گئی، سر ہم سچ بولنا چاہتے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ سچ بولیں گے. میں نے کہا، بی بی ابھی آپ کی عمر ان گورکھ دھندوں میں پڑھنے کی نہیں، اپنی تعلیم پر توجہ دو اور زندگی گزارنے کے لیے کسی بہتر راہ کا انتخاب کرو. بولی، نہیں سر، اب ہم سچ بولنا چاہتے ہیں. عجیب بات ہے، ممتاز مفتی کو علی پور کا ایلی لکھے کم و بیش 40 سال گزر گئے، ان کے انتقال کو بھی 5-6 سال ہو گئے، مگر مجھے اب تک ان کی ذات کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں ایسے عجیب و غریب خطوط موصول ہوتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ممتاز مفتی کی شخصیت کے اس پہلو کا تو مجھے علم نہیں تھا. یہ لوگ کیوں ایک ایسے شخص کے لیے جذباتی ہو رہے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں؟ یہ عقدہ تو اب رفتہ رفتہ کھل رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے. بانو قدسیہ نے ممتاز مفتی کے بارے میں لکھا تھا، جب کوئی بزدل بہادر میدان جنگ ہار کر شام کے اندھیرے میں معدوم ہوتا چلا جاتا ہے تو فنا اس کی ناطاقتی کا فائدہ اٹھا کر ایسا بھالا مار کر گراتی ہے کہ دیر تک فضا میں اس کے گرنے کی صدا کبھی آہستہ اور کبھی اکو بن کر آتی ہے۔ اسے زمانہ دیر تک بھول نہیں پاتا۔ بہادر انسان جو خوفزدہ بھی ہو، اس کے ہار جانے کا منظر بہت عجیب ہے۔ شکستہ روح سپاہی کارزار سے چلا تو جاتا ہے، لیکن یہ منظر اس کے چاہنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جانے والے نے اتنی جگہ آپ کے دل میں گھیر رکھی ہوتی ہے کہ مدتوں تک یہ ہلا نہیں بھٹتا، دیر تک اس کے گرنے کی آواز آتی رہتی ہے، کبھی سائیں سائیں بن کر اور کبھی ایکو کی طرح پھیلی ہوئی۔ اس کے ذکر سے لوگ خالی نہیں ہوتے۔ بہرحال علی پور کا ایلی ایک باغی شخص کی ایک ایسی داستان ہے جو اپنی زخامت کے باوجود ختم کیے بغیر چھوڑی نہیں جاتی ہے، اور اس کا شمار اردو ادب کی سب سے ضخیم اور زیادہ پڑھی جانے والی کتب میں ہوتا ہے۔ اکسی مفتی، 26 جنوری 2001۔ مصنف کا نوٹ: اگرچہ علی پور کا ایلی ناول کی شکل میں لکھی گئی، لیکن دراصل یہ ممتاز مفتی کی خود نوشت آبیتی کا پہلا حصہ ہے۔ اس کتاب کی واحد خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر واقعہ سچ سچ بیان کر دیا گیا ہے، اخلاق، ادب، روایت اور کلچر سے بے نیاز ہو کر، عبادت آرائی سے پاک، بناوٹ سجاوٹ سے بے نیاز۔ مجھے یقین تھا کہ اس کتاب کی کوئی ادبی حیثیت نہیں ہو سکتی، لیکن زبان دانوں اور ناقدروں نے اسے شرف قبولیت بخش دیا۔ یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ اب اس خود نوش کی تصدیق کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں کتاب کے اہم کرداروں کے اصل نام پیش کر دوں، تاکہ حقائق کے متعلق تحقیق میں آسانی ہو۔ مصنف کے آبا شیخ فیروز ولی اور احمد راست قلم کے قلمی کتابوں سے اخذ شدہ کوائف۔ شہر بٹالہ پاک و ہند بر صغیر میں تقریباً 76 طولے بلد اور 32 عرض بلد پر 1465 عیسوی بمطابق 869 ہجری بہاول لودی کے دور حکومت میں آباد ہوا۔ 16ویں صدی عیسوی میں نواب شمشیر خان 3 کروڑی ناظم علاقہ ماجھا دوآبا جالندھر نے بٹالہ میں مستقل رہائش اختیار کی، اور اس شہر میں عالی شان عمارات، خوبصورت باغات، وسیع تالاب تعمیر کیے، اور یوں شہر کو فروغ ملا۔ خاندان مغلیہ کے دور حکومت میں بٹالہ کو پرگنا کی حیثیت حاصل تھی، اور اس کا انتظام 1 کروڑی منصبدار کے سپرد تھا۔ سکھوں کے زمانے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی مہتاب کور کی والدہ سدا کور اور مہاراج شیر سنگھ عرصہ تک بٹالہ میں سکونت پذیر رہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اکثر موقع پر بٹالہ آ کر نواب شمشیر خان کے بنوائے ہوئے تالاب کے قریب کئی روز متواتر قیام کیا کرتا۔ برطانوی راج میں بٹالہ کافی عرصے تک ضلع کا صدر مقام رہا، اور بعد میں حکومت نے ضلع کا صدر مقام بٹالہ سے گرداسپور منتقل کیا اور بٹالہ کو تحصیل بنا دیا۔ آزادی برصغیر اور تقسیم صوبہ پنجاب کے وقت 1947 میں بٹالہ شہر کی آبادی 50,000 سے تجاوز کر چکی تھی۔ شہر بٹالہ کی جنوبی فصیل میں درز قلعہ ہے، جسے تقسیم پنجاب تک بڑا دروازہ یا ہاتھی دروازہ کہا جاتا تھا۔ اس دروازے کے اندر کچھ فاصلے پر شہر میں شمال کی جانب ایک قلعہ نما محلہ مفتیاں تھا، جسے عام شیخہ حویلی بھی کہتے تھے۔ یہ محلہ ستمبر 1947 تک خاندان مفتیاں بٹالہ کی اقامت گاہ رہا، اور تقسیم ملک کے بعد اس کا نام چتوڑ گڑھ رکھ دیا گیا تھا۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں بٹالہ میں 4 درویش وارد ہوئے۔ چاروں عرب نژاد بزرگ ایران سے اپنے عقائد کی حفاظت کی خاطر ہندوستان آئے۔ ان کے قافلے میں ایک مرزا غیاث بیگ بھی تھے۔ جن کے اس سفر کے دوران ایک لڑکی کی تولد ہوئی جس کا نام مہر النساء رکھا گیا اور جو بعد میں نورجہاں کے لقب سے ملکہ جہانگیر بنی۔ یہ چار بزرگ بٹالہ میں مقیم ہوئے اور باقی قافلہ آگے دلی کی طرف چل دیا۔ ان بزرگوں میں سے ایک فقیر منش اور درویش صفت بزرگ نے شہر سے باہر شمال مشرق کی جانب ایک میل کے فاصلے پر گوشہ نشینی اختیار کی اور مصروف عبادت ہوئے۔ ان کی وفات پر وہیں ان کا مقبرہ بنا جسے حجرہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے بزرگ وزیر صاحب شہر کے دروازہ قلعہ کے باہر جنوب کی سمت تقریباً آدھے میل کے فاصلے پر گوشہ نشین ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد وہی ان کی خوانقاہ زیارت کا خاص و عام بنی۔ تیسرے بزرگ شہر کے جنوب مشرقی حصے اندرون نصیر الحق دروازہ میں سجادہ نشین ہوئے اور ان کی اولاد میں قادریہ سلسلے کے کئی خدا داد بزرگ شامل ہیں اور کئی اولیاء ہوئے۔ چوتھے بزرگ شیخ فیروز ولی بن شیخ بہاول بن شیخ جلال تھے۔ شیخ فیروز ولی کے بٹالے پہنچتے ہی قاضی عبداللہ خطیب ان کی علمیت اور قابلیت سے متاثر ہوئے اور انہیں اپنے ہمسائے میں ایک مسجد کے قریب رہنے کی دعوت دی اور ملازمت حاکم کی ترغیب دلائی، بلکہ شیخ فیروز ولی کی خواجہ معین تک رسائی کروائی، جس سے شیخ فیروز ولی کا تقرر فوراً روزنامچہ نرخ پر ہو گیا۔ شیخ فیروز ولی مسجد کے نزدیک اولین رہائش گاہ اور قریبی علاقے کے گرد 1589 عیسوی میں ان کے تیسرے صاحبزادے شیخ فتح اللہ صدی نے فصیل کھینچ کر محلہ مفتیاں کی بنیاد رکھی۔ 1919 عیسوی میں ایک اور نظریہ فروغ پایا کہ شیخ ولی بن شیخ بہاول بھیلو بن شیخ جلال جلو بن ودود بن نادر بن لکڑ بن جیل بن ہنسل بن سپل بن شہ تلو چر قوم راجپوت موزہ بہ پرگنا حیت پور پٹی سے خضر خان گورنر لاہور کے ہاتھوں موزہ بوہا کی تباہی کی وجہ سے اپنے موروثی علاقے سے کئی سو گاؤں منش چھوڑے چلے اور موزہ گوبندوال اور موزہ رائے پور سے ہوتے ہوئے بٹالے پہنچے تھے۔ باقی تفصیل میں البتہ کوئی فرق نہیں، شاید کوئی تحقیق طلب ان کے نظریات کی گتھی کو سلجھائے، جبکہ ہر دو نظریات بیکم و کاست خاندان مفتیاں کے اجداد کے بارے میں یہاں رقم ہیں۔ شیخ فیروز ولی کے دوسرے فرزند شیخ احمد فیروز 1554 عیسوی میں شیخ فیروز ولی کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا اسم مبارک سلیم خاتون تھا۔ اس وقت ان کے بڑے بھائی شیخ محمد ولی کی عمر 2 یا 3 سال تھی۔ آپ نے بٹالہ میں ہوش سنبھالا۔ مسجد کی قربت اور والد کے علمی ذوق اور مشاغل کے درمیان اپنے بڑے بھائی شیخ ولی محمد تاریخ پیدائش 1552 عیسوی اور چھوٹے بھائیوں مسمی شیخ فتح اللہ تاریخ پیدائش 1558 عیسوی اور شیخ نعمت اللہ تاریخ پیدائش 1568 عیسوی کے ساتھ احسن تربیت پائی۔ خود منشی طبیعت تھے، بچپن میں تبدیلی وطن کی صعوبت برداشت کی جس نے عمر بھر کے لیے محنت اور کاوش کی عادت ڈالی۔ رقوم سلس نسق تنقیل تنسلیق اور سیاق اور خط شکستہ میں کمال حاصل کیا اور جدت پسند طبیعت نے ان میں نئی اختراع پیدا کی۔ ادھر خاندانی روایت کے تحت فنون حرب میں ایسی استعداد حاصل کی کہ مغل اور افغان آپ کی تیر اندازی کی تعریف کرتے. آپ 20 سال کی عمر میں نواب وزارت پناہ قاضی علی سلطان کے سرخط نویس مقرر ہوئے. پھر روز نامچے پر ترقی پائی اور 2 ہستی منصب پایا. نواب جانی لوس الزمانی، حکیم ابو الفتح اور حکیم گیلانی جیسے نامور بزرگوں کے مقرب رہے اور تقریباً 33 سال کی عمر 996 ہجری میں دیوان پرگنا شہر کوٹ اور پرگنا فاربرہ مقرر ہوئے. 1004 ہجری میں خواجہ طاہر محمود ولد خواجہ عماد الدین اور نواب آصف صفات آصف خان کی وساطت سے دربار اکبری پہنچے اور بادشاہ کے دہنے مبارک سے راست قلم کا لقب پایا. اکثر عمرا نے آپ کو مبارکباد دی. اس وقت آپ کے چھوٹے بھائی شیخ فتح اللہ شاہی تخت کے پاس نواب صاحب آصف خان کی مسند کے عقب میں کھڑے تھے. چند روز کے بعد بادشاہ نے منصب میں ترقی دی. وہ 2 دفعہ کشمیر کا دورہ کیا، اولاً حکیم حامی کے ہمراہ، دویم شہنشاہ اکبر کے جلو میں. دکن، مالوہ اور برہانپور کی مہمات میں شامل ہوئے. نواب کا لقب اور کروڑی کا منصب پایا. شاہی دربار میں آگرہ پہنچے تو وہاں رؤسا اور عمرا آپ کی مہمانداری کا شرف چاہتے. 1029 ہجری بمطابق 1620 عیسوی شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کی مہمانداری 6 روز تک بٹالہ میں کی اور 12 روز تک رسد بٹالہ سے کلہ نور بھجوائی. یہ تھی دنیاوی دولت اور عزت. شبیہ کا یہ عالم تھا کہ بس یار خوش صورت پوشاک اور طریق یوں اپنائے کہ دربار اکبری میں اکثر عمرہ آپ کو مغل زیادہ سمجھتے. اخلاق حسنہ کی بلندی کا یہ حال کہ غربا کی مدد فرماتے، فقرا کو گھر بلاتے، مہمانداری کرتے اور عزت و احترام سے پیش آتے. پاک بازی، خوشو، ہر دل عزیزی، دل ربائی اور راست گفتاری میں مشہور وقت جس کی مندرجہ ذیل جھلکیاں اس زمانے کے خطوط میں ملتی ہیں. شیخ احمد راست قلم و دوست کردار. برگزیدہ نکاؤں پکاں ہندوستان، یعنی شیخ خوش شویخ شیخ احمد محفوظ بود ہمیشہ ورکشاش و طلب و تصدی دوستاں راسخ دم ثابت قدم. راستی شد چون شعار قلمیش، احمد راست قلم شد علمیش. بے تکلف و مبالغہ ہیچ روزے نیست، کہ ان کہن سال دو دمہ اخلاص، یعنی پیر عدالت گزین شیخ احمد رازا از سہیم قلب و دمکین و از مفاوت قسمت و تاسیف ندارم. حق گوئی میں اترے یکتائے زمانہ کے بڑے بڑے آپ کی وکالت اور فیصلے کے خواہاں رہتے. گھر میں ہر بزرگ و خورد کا صلح مشورہ لیتے اور اگر کوئی مشکل پڑتی تو خاندان کا اجلاس طلب کرتے. پھر نقش عمل مرتب کرتے، نماز روزہ اور ذکر خدا میں کسی حال کو تاہی نہ کرتے اور ہر دعا میں روح بزرگان کو ثواب بخشتے اور سلامتی افراد خاندان کی دعا کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا، چہر بار با صفا کے مدح تھے. حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ثنا خواہ اور حضرت فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت والدہ اور بڑے بھائی کی عزت کرتے، چھوٹے بھائیوں اور عزیز گام سے شفقت سے پیش آتے اور جب بھی کار دنیا سے فرصت ملتی روزہ حضرت فرید گنج پاک پتن اور والدہ کی خدمت میں بٹالے حاضر ہوتے۔ قصہ مختصر، نواب شیخ احمد فیروز راست قلم کروڑی نے اپنی زندگی میں کا رہا ہے دنیا و دین میں صحیح توازن رکھا۔ 1633 عیسوی میں اس توازن کا نقشہ اپنی روایت 202 حکایت کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فارسی کتب قصص الاحمد میں محفوظ کر گئے۔ شیخ فیروز ولی، جیسا کہ ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، سادات ہاشمی تھے، جن کے بزرگ عرب سے آ کر ایران میں آباد ہوئے، اور جب شیخ فیروز ولی نے اپنے عقائد کے تحفظ کی خاطر حالات ایران ناسازگار پائے تو اپنے خاندان سمیت مغلیہ عہد میں ہندوستان چلے آئے اور بٹالے میں اقامت اختیار کی۔ شیخ کا لقب انہوں نے اپنے علم و عمل اور قابلیت کی بنا پر پایا۔ اس سلسلے کا ذکر سید عبد المجید امجد بخاری چشتی سلیمانوی نے بھی اپنی کتاب یا دیام بٹالہ اور مشاہیر بٹالہ کی مختصر تاریخ مؤلفہ 1969 میں صفحہ نمبر 7 پر کیا ہے۔ تقسیم کے وقت بٹالے کے مسلمان شہر بدر کر دیے گئے، مفتیاں محلے کے لوگ یا تو راستے میں دم توڑ گئے یا پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سب کے سب بکھر گئے۔ علی پور کا یلی، ڈاکٹر محمد احسن فاروقی۔ علی پور کا یلی کے پہلے ایڈیشن کی ہر جلد کے ساتھ ایک چپی لگی ہوئی ملتی تھی جس پر لکھا ہوا ہوتا تھا، اسے آدم جی انعام بھی ملا ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی بابت ابن انشا صاحب نے کہا، اسی لیے مشہور ہے کہ اس پر آدم جی انعام نہیں ملا، اور جملے کا یہ حصہ اس کے ہر ایڈیشن کے ساتھ چھپا۔ مجھے یاد آتا ہے جبکہ 1961 کا آدم جی انعام ملنے والا تھا تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس ناول کو انعام ملنا چاہیے، یا ملے گا یا ضرور ملے گا، مگر انعام تلاش بہارا کو دیا گیا۔ مولوی عبدالحق بقید حیات تھے اور میں ان کی خدمت میں بے باک تھا۔ ان کے ناول کے سلسلے میں ذوق پر مجھے کبھی اعتماد نہیں ہوا۔ جب پہلا آدم جی انعام خدا کی بستی کو دیا گیا تو میں نے مولوی صاحب سے کہا تھا، آپ نے ترازو وٹے سے تول کر انعام دیا ہے، اور ان سب کتابوں کو جو مولوی صاحب کے کمرے میں ایک پلنگ پر پھیلی ہوئی تھی دیکھ کر اشارہ کرتے یہ بھی کہا تھا، آخر ان سب کتابوں سے تو وزن میں یہ سب سے بھاری ہے۔ مولوی صاحب ہنس دیے تھے۔ پھر آئندہ سال تلاش بہارا کو انعام ملنے کے بعد میں ان کے پاس گیا تو وہ قریب المرگ تھے، مگر باتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، اب کی انعام دینے کے سلسلے میں علی پور کا ایلی اس قدر زیادہ بڑی کتاب تھی کہ ترازو ہی ٹوٹ گیا، لہٰذا اس کا وزن نہ ہو سکا، اور اس کم وزن کی کتاب تلاش بہار کو آپ نے انعام دے دیا۔ مولوی صاحب تھوڑی دیر کے بعد غش میں آ جاتے تھے، کہہ نہیں سکتا تھا کہ انہوں نے یہ بات پوری سنی یا نہیں، مگر میں یہ سب سے ہی کہتا رہا۔ یہ عجیب واقعہ تھا کہ ایک ناول کی سب سے بڑی تعریف یہ ہو کہ اسے آدم جی انعام ملا، اور دوسری تعریف یہ کی جائے کہ اسے آدم جی انعام نہیں ملا۔ انعام ملنا یا نہ ملنا بے معنی ہو گیا، اور ایک حد تک جن ناولوں کے بابت یہ کہا جائے کہ انہیں انعام ملا یا نہیں ملا وہ بھی بے معنی تھی۔ اس بنا پر علی پور کا ایلی سے ایک مبہم سا تعصب ہو گیا، اور میں اسے بھی ایسی چیز ماننے لگا جو میرے پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس تعصب کو ختم ہوئے عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک دن جمیل صاحب کے ہاں اس کا وہ پہلا ایڈیشن رکھا دیکھا جو ہماری لائبریری کے سلسلے کا ہے، ممتاز مفتی کی افسانہ نگاری سے بہت واقف تھا، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ میں نے طے کیا کہ علی پور کا ایلی کو ضرور پڑھ کر دیکھوں گا، اور جمیل صاحب سے کتاب آرتن لے لی۔ پڑھنا شروع کیا تو اس میں ایسا محو ہوا کہ دن دن بھر اور رات میں کافی دیر تک پڑھتا رہا، اس لیے لیے پھرتا رہا، اور کراچی کی بسوں میں، دفتر میں جہاں بھی ذرا سا بھی وقت ملا اس کی طرف رجوع کیا۔ کتاب زخیم تھی اور جلد پیپر بیک۔ جب میں نے اسے زمین صاحب کو واپس دیا تو اس کے بلا مبالغہ 8 الگ الگ ٹکڑے ہو چکے تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے میرے ہاتھ میں دیکھ کے تعجب سے یہ کہا، اتنی موٹی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، چھوٹی یا موٹی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ کتاب بہت سے زیادہ دلچسپ ہے اور میرے لیے، میں غیر ادبی یا ادب سے گری ہوئی کتابیں نہیں پڑھتا اور یہ مجھے آج کی سب سے زیادہ ادبی کتابوں سے زیادہ دلچسپ معلوم ہوئی۔ جلد سے جلد ختم ہو جائے گی غرض، اس کتاب کو ایک ہلکی قسم کی نفرت سے میں نے شروع کیا، مگر یہ میرے لیے دلچسپ اور قابل وقت ہو گئی اور آخر میں اس مسئل پر پوری اتری کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ مشفق محمد طفیل ایڈیٹر نقوش نے اس کا افسانہ آزاد سے مقابلہ کیا۔ ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا، علی پور کا ایلی اور فسانہ آزاد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آخر و ذکر ناول کے میدان میں پہلا ڈگمگاتا ہوا قدم ہے۔ اول الذکر اس میدان کے عطب میں پورے طور پر تصویر کا نشان۔ انہوں نے کہا، اس پر ایک مفصل مضمون لکھ ڈالیے۔ میں نے اسے پھر پڑھا اور اس پر مضمون لکھنا شروع کیا، مگر یہ دیکھ کر کہ رسالہ نقوش سو گیا ہے مجھے بھی نیند آ گئی اور وہ رہ گیا۔ مگر اب جب اس تصنیف کو مقبول ہوئے 12 برس گزر گئے، میں نے اسے پھر پڑھا، اس پر مضمون لکھ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ نقوش نہ معلوم کب نکلے گا، مگر مضمون تیار رہنا چاہیے۔ لکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے اب ان تمام ناولوں پر مفصل لکھنے کی ٹھان لی ہے جو 1947 سے اب تک وجود میں آئے اور جو ہماری ناول نگاری میں ایک نیا، بلکہ ناول کے اصل معنوں میں پہلے دور کے نقوش جمع رہی ہے۔ میری رائے ہے کہ علی پور کا ایلی ان آدھا درجن ناولوں میں سے ہے جو ہمیشہ مانی جاتی رہیں گی۔ ممتاز مفتی صاحب ناول کا واضح شعور رکھتے ہیں اور اس لیے ان کے سلسلے میں انعام کی کوئی اہمیت نہ ہونا چاہیے، کیونکہ انعام تو بیشتر ایسے لوگوں کو ملتا ہے جن کو ناول کا کوئی شعور نہیں ہوتا اور وہ اپنی ناول کے بابت یہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں کیا ہے۔ برخلاف اس کے مفتی صاحب انکسار کے ساتھ فرماتے ہیں، اپنی دانس میں میں نے ناول بلکہ ایلی کی سرگزشت لکھی تھی۔ مقصد تھا کہ ایلی کی شخصیت کا ارتقا پیش کروں، اس لیے چند ایک بظاہر غلیظ تفصیلات پیش کرنے سے گریز نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ایلی ایسا کردار ہے جو مشاہدات کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتا ہے، لیکن جب کنارے لگتا ہے تو پنچھی کی طرح پر جھاڑ کر پھر سے جوں کا توں خشک ہو جاتا ہے۔ بہرحال اردو ادب میں کوئی طویل کہانی ایسی نہ مل سکے گی جس کی تفصیلات براہ راست زندگی سے اخذ کی گئی ہوں اور چناؤ کے بغیر ایک جگہ ڈھیر کر دی گئی ہوں۔ اس لحاظ سے یہ کتاب آپ بیتی ہے۔ پیش لفظ تبا ثانی، پیش لفظ تبا 1961 میں وہ پہلے ہی فرما چکے ہیں۔ یہ ایک روداد ہے ایک ایسے شخص کی جس کا تعلیم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی، جس نے تجربے سے کچھ نہ سیکھا، جس کا ذہن اور دل ایک دوسرے سے اجنبی رہے، جو پلا پروان چڑھا اور باپ بننے کے باوجود بچہ ہی رہا، جس نے کئی ایک محبتیں کی لیکن محبت نہ کر سکا، جس نے محبت کی پھلجھڑیاں اپنی انا کی تسکین کے لیے چلائیں لیکن سپردگی کے عظیم جذبے سے بیگانہ رہا اور شعلہ جوالا پیدا نہ کر سکا، جو اپنی زندگی بھر اپنی انا کی دھندلی بھول بھلیوں میں کھویا رہا، حتیٰ کہ بلاخر نہ جانے کہاں سے ایک کرن چمکی اور اسے نہ جانے کدھر کو لے جانے والا ایک راستہ ملا۔ اس داستان کے بیشتر واقعات اور مرکزی کردار حقیقت پر مبنی ہیں، باقی کردار حقیقت اور افسانے کی آمیزش ہیں۔ حقیقت سے گریز کی وجہ میرا عجز ہے اور ان کرداروں کی عظمت کو اجاگر کرنا میرے بس کی بات نہیں، لہذا افسانوی رنگ شامل کر کے میں نے اپنی عجز کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ دو پیش لفظوں میں جو کچھ نہیں ملتا اسے باقاعدہ تنقید کہا جا سکتا ہے، مگر وہ ممتاز مفتی صاحب کے ناول کے سلسلے میں شعور کا اندازہ دیتا ہے اور اس میں سے حسب ذیل خاصی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ مستقل واقعیت پسند ہیں، وہ اپنا مخصوص تجربہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کہ وہ بالکل صحیح رہے۔ یہ بات ہمیں ناول کی بنیاد تک لے جاتی ہے۔ 18ویں صدی میں ناول کی ابتدا کرنے والوں کے سامنے بھی یہی مخصوص مقصد تھا اور یہی مقصد آج بھی تمام ادبی ناول نگاروں کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کا یہ پارٹ یہاں مکمل ہوا۔ کتاب کا باقی حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کریں۔